السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ صاد کی چند آیتیں ہیں جس میں ایک اللہ کے ایک نبی سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب سورہ صاد جو ہے اس کے بالکل شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا، اور وہ تھا صبر کا حکم. اور اس کے بعد متعدد انبیاء، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات آئے، اور اب یہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. اور ان سب واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ دو اوصاف، دو کوالٹیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ سب انبیاء میں یہ دو اوصاف تھے، اور ان کی مثالیں بھی دی گئی. وہ دو اوصاف کیا ہیں؟ پہلی صفت ہے صبر. یہ دو اوصاف جس کا ذکر ہو رہا ہے، حقیقتاً دیکھا جائے تو ان دو اوصاف کو آدمی اپنائے گا تو دین میں وہ ترقی کرتا جائے گا، جنت کے راستے پر چلتا رہے گا، منزل تک پہنچ جائے گا. وہ دو اوصاف کیا ہے؟ پہلی صفت ہے صبر. لیکن صبر کا یہاں مطلب صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ صبر کا مطلب کوئی مصیبت آئی تو صبر کرو، بہت زیادہ شکایت مت کرو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ صبر ایسی چیز ہے جو عام حالت میں نہیں، مصیبت کے وقت کی جاتی ہے. کوئی تکلیف شروع ہو گئی بدن میں، بیماری ہو گئی، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مالی مصیبت آ گئی، اس وقت صبر کرنا چاہیے. تو اس وقت بھی صبر ہوتا ہے، لیکن دین میں اور شریعت میں اور قرآن و سنت میں صبر کا معنی، صبر کا مفہوم اس سے کچھ زیادہ عام ہے. صبر کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر قابو رکھے، جو چیز اس کا دل چاہتا ہے کہ کرے اس سے رکتا ہے، اور اس کے لیے آدمی کو اپنے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے جذبات پر قابو کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہش پر قابو کرنی پڑتی ہے. تو اس کی تفسیر میں شرح نے لکھا ہے کہ صبر کے تین مواقع ہیں. صبر کے تین مواقع ہیں. ایک موقع ہے جب کوئی مصیبت آئی، یہ تینوں مواقع میں سے صرف ایک موقع ہے کہ کوئی مصیبت آئی، اس وقت آدمی کو صبر کرنا چاہیے. یعنی جو جذبات آتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شکایت کرو، کبھی خیال آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اس پر راضی رہنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، یہ صبر ہوا. لیکن دوسرے اور مواقع بھی ہیں دوسرا موقع کیا ہے جب صبر کرنا پڑتا ہے؟ دوسرا موقع جب صبر کرنا پڑتا ہے وہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کا کوئی موقع سامنے آئے, آنکھوں کو غلط استعمال کرنے کا موقع آیا, کانوں کو غلط استعمال کرنے کا موقع آیا, زبان کو غلط موقع استعمال غلط طریقے سے استعمال کرنے کا موقع آیا. کوئی بات ہو رہی تھی اور کسی کا ذکر آیا اور ذہن میں آیا کہ یہ واقعہ ذکر کروں, پھر ذہن میں آیا کہ نہیں اس میں تو غیبت ہے, غصہ آ گیا اور غصے میں کچھ بولنے کا دل کو چاہا کہ کچھ بولوں, کچھ سخت الفاظ بولوں. کسی بھی موقع پر کوئی مال کمانے کا کوئی راستہ نکل آیا لیکن ذہن میں آیا کہ نہیں یہ تو غلط راستہ ہے, اس میں تو اللہ کی نافرمانی ہے. اور کبھی حالات بھی ساتھ ہوتے کہ نہیں لیکن گھر یہ تو حالات ایسے مال کی بڑی دقت ہے, لیکن ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. جو بھی ہو, کبھی کوئی ایسا گناہ کا موقع آتا ہے کہ دل تو چاہتا نہیں کہ کروں لیکن خیال آتا ہے کہ لوگ یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. کوئی کبھی فیملی میں کوئی فنکشن ہوتا ہے اور ذہن میں آتا ہے کہ نہیں اس میں تو ناجائز چیزیں ہوگی, مرد عورتوں کا اختلاط ہوگا, دوسری ناجائز چیزیں ہوگی, لیکن نہ جاؤں تو لوگ بات کریں گے میری. جو بھی ہو, کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے کہ آدمی کو اللہ کی نافرمانی سامنے ہو اور آدمی کو اپنے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے, اپنے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے کہ میرے جذبات, میری خواہش یہ ہے یا لوگوں کی خواہش یہ ہے لیکن مجھے کوئی دوسرے اس سے رکنا ہے. یہ دوسرا موقع ہے. اور تیسرا موقع اللہ کی فرما برداری کا کوئی مرحلہ آئے, کوئی اچھا عمل, یا تو کوئی اچھا عمل جو پہلے سے کر رہا ہے لیکن کبھی سستی لگی, پہلے سے نماز کا بہت پابند کسی دن سستی لگی, یا پہلے سے مسجد میں آنے کا بہت پابند کسی دن سستی لگی, یا کوئی دوسرا عمل ہے سستی لگ رہی ہے اس میں, تو اس وقت اپنے آپ کو جبر کر کے اپنی جو خواہش ہے کہ نہیں میں فجر کے وقت میں سویا رہوں, اٹھ کر نماز پڑھنا, وضو کرنا, مسجد میں جانا, یہ بھی صبر ہے. تو مصیبت کے وقت صبر, نافرمانی کا موقع سامنے ہے اس وقت صبر, اور کوئی اچھے کام کرنے کا موقع ہے اس وقت صبر کرنا, یہ تینوں صبر کے موقع ہیں اور تینوں کروے ہیں. صبر کیا ہے؟ کروی چیز ہے, کوئی مزیدار چیز نہیں ہے. اور جتنا مشکل موقع ہے صبر اتنا زیادہ کرنا پڑتا ہے اور اتنا ہی کروا لگتا ہے. یہ صبر کی خاصیت ہے, کروی چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کروی چیز, یہ چیز جتنی کروی ہوگی اس میں اتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا, اور جتنا زیادہ مجاہدہ آدمی کرتا ہے اتنا زیادہ آدمی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے. تو یہ صبر بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کی نظر میں, اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے کہ اپنے سب سے محبوب اور پیارے بندے انبیاء علیہ السلام اور جو دوسرے جو قریب بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان پر جان بوجھ کر زیادہ مصیبتیں لا کر ان کو زیادہ صبر کے مواقع دیتے ہیں کہ ان کو یہ کروا گوند پینے کا موقع ملے اور زیادہ موقع ملے, اور اس زیادہ وہ پئیں گے اس کروے گوند کو, اس کے نتیجے میں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے. اسی لیے ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تو ایک صحابی آیا, اور ظاہر ہے کہ تیمارداری کے لیے کسی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے, جانا چاہیے, ہمارے زمانے میں بدقسمتی سے یہ رواج ختم ہو گیا. کبھی قریبی رشتہ دار میں سے بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم فون کر لیں گے, زیادہ سے زیادہ فون کریں گے, ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, بڑے فضائل ہے اس کے. نبی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے کہ رحمت کا ایک سمندر ہے اور اس میں وہ غوطہ لگا رہا ہے, ڈائیو کر کے اندر چلا جاتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت اتنے آسان چیز کے لیے, پانچ منٹ کے لیے بھی تو آدمی جا سکتا ہے, ایک گھنٹے کے لیے جانا تھوڑا ضروری ہے. تو خیر تو یہ کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, بخار ہو گیا تھا آپ کو, فیور, تو صحابی ملنے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کر محسوس کیا کہ بہت زیادہ گرمی ہے, جو ہم جو مجھے بخار آتا ہے اس سے کہیں زیادہ گرمی ہے. تو پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہت سخت بخار ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہم انبیاء کو زیادہ ثواب ملتا ہے اعمال پر, اسی طرح ہم انبیاء پر جب مصیبت آتی ہے تو زیادہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور پھر آگے فرمایا, چونکہ ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کو تو ہر چیز کی حقیقت معلوم ہے, ہم لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو ہم سوچے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ وانا الیہ راجعون خیر پڑھنا ہی چاہیے, لیکن پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اوہ بہت بڑا نقصان ہوا, اس لیے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں. دینی مصیبت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کو دین میں کم, دنیاوی کوئی مصیبت آئی تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اوہ بہت بڑا نقصان ہوا, اوہ یہ نقصان ہوا گھر میں تو اب تو ہزار پاؤنڈ نکل جائیں گے اس میں, اوہ بیمار ہو گئے تو ایک دو ہفتے تو بستر میں پڑے رہنا پڑے گا, یا جو بھی مصیبت ہو. لیکن انبیاء علیہ السلام کی سوٹوں سے آزاد ہوتی ہے, وہ ان کے ذہن میں تو آتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی قرب, اللہ کی رضا مندی, جنت میں زیادہ ترقی پانے کا موقع ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام جس طرح اچھے حالات سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح مصیبت میں بھی ان کو خوشی ہوتی ہے. ان سب باتوں سے ہمیں بھی بہت زیادہ تسلی ملتی ہے جب ہمارے اوپر ہر زندگی میں نا مصیبتیں آتی ہیں, کبھی چھوٹی مصیبت کبھی, تو ان باتوں کو سوچ کر ہمیں تسلی ملتی ہے کہ نہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سب انبیاء علیہ السلام, یہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے, آگے آ رہا ہے کہ اچھی حالت میں تھے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے, ان سے صبر کرنے کے لیے ان پر متعدد مصیبتیں نازل کی. ایک مصیبت یہ تھی کہ ان کا مال سب کچھ لوٹ لیا گیا, سب کچھ زیرو کی طرح ہو گئے. ایک مصیبت, یہ ایک مصیبت ہی کافی ہے بڑی مصیبت, لیکن ساتھ ساتھ دو اور بڑی مصیبتیں. دوسری مصیبت کیا ہوئی, یہ اللہ کی طرف سے تھا, بڑی حکمتیں تھیں اس میں. دوسری مصیبت یہ تھی کہ ان کی اولاد اچانک ایک ساتھ متعدد, بعض حضرت نے لکھا کہ سات بیٹے تھے اور تین بیٹیاں تھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ایک ساتھ سب کا انتقال ہو گیا, کسی گھر میں تھے اور وہ گھر کا چھت گر گیا, ایسا کچھ ہوا تھا اور سب کا انتقال ہوا, اور ایک خبر دینے والے نے آ کر ان کو خبر دی کہ سب کا انتقال ہو گیا. اور تیسری مصیبت, ان پر ایک بیماری آئی, ایسی بیماری آئی کہ لوگ ان کی, بھائی عام طور پر تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ترس آتا ہے, لیکن بیماری ہوئی اور ایسی بیماری کہ لوگ ان کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے, کیڑے ان کے بدن پر کو کھانے لگے. اور یہ کئی سال تک, بعض نے کہا کہ 7 سال تک, بعض نے کہا کہ زیادہ. لیکن اس میں ظاہر اللہ تعالیٰ کی سب حکمتیں تھیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کی ابیلٹی, کپاسٹی کہ وہ کتنا صبر کر سکتا ہے وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر اگر مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنی ہی مصیبت لے آئیں گے جتنی ان کو معلوم کہ میرے پاس صبر کی طاقت ہے. اگر کسی اور کے پاس کم صبر کی طاقت ہے تو اس پر مصیبت کم درجے کی آئے گی, کسی پر زیادہ صبر کی طاقت تو اس حساب سے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اب ایوب علیہ السلام کو صبر کی بہت زیادہ اعلیٰ طاقت ہے, بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مصیبت بھیجتے تو اس سے پہلے وہ صبر کی وہ طاقت دے دیتے تاکہ بندے کے پاس سب کچھ ہے اس مصیبت کو ڈیل کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. تو خیر صبر ایک کڑوی چیز ہے, کبھی خواہش ہوتی ہے کوئی گناہ کی اور آدمی پی لیتا ہے تو کڑوا ہی لگتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب دوست جا کر کوئی کام میں لگے, کوئی فلم دیکھنے جا رہے اور ہم رک گئے اسے کہ نافرمانی اور کڑوا ہے لگتا ہے, میں گھر بیٹھا ہوں سب مزے کر رہے ہوں گے. صبر کڑوی چیز ہے اور اس کڑوی چیز کو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اسی کے نتیجے میں آدمی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آدمی صبر کرتا رہتا ہے تو وہ جو کڑوی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں, کڑوی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کر کے کہ میرا بندہ صبر کرتا چلا جا رہا ہے, کب تک کڑوا گوند پیتا رہے گا, اس صبر میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں. تو آدمی کو پھر جب صبر کا موقع آتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے, اس میں دل میں فرحت ہوتی ہے, اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. میرے ایک استاد ہے, بڑے نیک آدمی ہے, وہاں لسن میں ہمارے دارالعلوم میں مسلم شریف پڑھتے ہیں مولانا ایاز صاحب حفظہ اللہ تعالی. تو ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ شروع میں آدمی کو نظر غلط طریقے سے استعمال کر کے نامحرم کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے, آدمی محنت یہ صبر کی محنت کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ نظر جب ہٹاتا ہے تو ہٹا کر زیادہ مزہ آتا ہے, اسی کا اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں. تو خیر یہ سب بڑی اہم چیز ہے اور آدمی کو اس کو پکڑ لینی چاہیے, ہمت سے کام لینا چاہیے. مصیبت ہو, اچھے اعمال ہو, برائی سے بچنے, ایک صفت پوری صورت میں یہ نظر آتی ہے. اور دوسری صفت جو نظر آتی ہے وہ ہے رجوع اللہ. رجوع اللہ کا کیا مطلب؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور ہمبل رہے, ہمبل رہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے, ہمت سے کام لینا چاہیے لیکن اللہ کے سامنے کہتا رہنا چاہیے کہ اللہ مدد فرما, خود تو میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا. چھوٹی سی غلطی وہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا, یہ نہیں سوچے کہ چھوٹی غلطی میں تو اتنے زیادہ اعمال ہے, اتنے زیادہ اعمال میں نہیں کہ چھوٹی غلطی اس سے کیا ہوا, نہیں. رجوع اللہ کا مطلب آدمی عاجز رہے, ڈرتا رہے. اگر آدمی کے اندر یہ جو صفت ہے, ہمت سے کام کر کے صبر کرتا رہے اور ڈرتا رہے, عاجز ہوتا رہے, تو یوں سمجھو کہ وہ کامیاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان سب واقعات کے ذریعے یہی ہمیں ذکر کر رہے, ہمیں سمجھا رہے. تو آگے ہم ایوب علیہ السلام کے واقعے پر آتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو. اِذْ نَادَى رَبُّهُ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ شیطان نے مجھے مشقت میں اور سزا میں ڈالے رکھا ہے. اب شیطان نے ڈالے رکھا ہے اس کا کیا مطلب؟ تو اس کی مختلف تفسیریں ہیں, لیکن ایک آسان تفسیر جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک واقعہ پیش آیا. ایوب علیہ السلام تو مسلسل دعا کر رہے ہوں گے لیکن بیمار تھے, کئی سال بیمار رہے, اور اس بیماری میں اولاد تو انتقال کر گئی, رشتہ دار وغیرہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں, لیکن ان کی اہلیہ جو تھی, ان کی بیوی, انہوں نے بڑی محنت کر کے مسلسل خدمت میں رہی, خدمت کرتی رہی اپنے بیمار شوہر کی. تو وقتاً فوقتاً علاج کی فکر میں بھی نکلتی کہ کوئی سنائی دے کہ فلاں ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں آئے ہیں, اس کو جا کر پوچھ لوں یہ بیماری ہے, کوئی علاج ہے, کبھی لے آتی بھی ہوں گی. تو ایک منٹ شیطان نے دیکھا کہ سب نے ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا, بیوی ساتھ ہے, مال بھی چلا گیا, اولاد بھی چلی گئی سب, لیکن بیوی ساتھ ہے. تو اس کو غصہ آیا. شیطان تو آدمی انسان کی کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر اس کو غصہ آتا ہے, اس کو تو بہت بغض ہے شیطان ہم سے. تو اس نے سوچا کہ اس بیوی کو کسی طرح پھسلا دینا چاہیے. تو اس نے پورا پلان بنایا, اور پلان کیا بنایا کہ وہ ایک حکیم کی شکل میں آیا اور وہاں اپنی کلینک شروع کر لی. میں آیا ہوں یہاں اور لوگوں کو دوائی وغیرہ شروع کر دی. اب ایوب علیہ السلام کی بیوی کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے, ظاہر ہے انسان کی شکل میں تھا. تو گئی وہ پوچھنے کے لیے کہ یہ بیماری ہے وغیرہ. تو اس شخص نے کہا, شیطان ہی تھا, اس نے کہا کہ دیکھو علاج میں کر سکتا ہوں اور شفا بھی مل جائے گی, اور تم سے کوئی پیسے بھی نہیں رہنے ہیں, لیکن ایک چیز چاہیے. وہ کیا؟
وہ یہ ہے کہ جب میں تمہارے شوہر کو کا علاج کرا وہ شفا یاب ہو جائے تو تم مجھے یہ آ کر کہنا کہ تو نے میرے شوہر کو شفا دی, صرف یہ الفاظ کہنا, اتنا پیمنٹ کہ تو نے میرے شوہر کو شفا دی. اب ایوب علیہ السلام بہرحال نبی کی بیوی تھی, تو واپس جا کر ایوب علیہ السلام کو پوچھا کہ یہ صورتحال ہے. ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کی نظر اللہ سے ہٹ جائے اور کسی انسان کی طرف, وہ تو شیطان ہی نظر آ جائے. اب دوا کا دوا علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ خیال تو غلط ہے نا کہ یہ اس دوا سے ہی شفا ہوئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دوا کے ذریعے شفا نصیب کی. تو اس پر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ قلق ہوا, قلق اس پر ہوا کہ میری بیماری کے ذریعے شیطان میری بیوی کو پھسلانے کی کوشش کر رہے ہیں, راہ راست صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس پر وہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ بڑی مشقت مجھے پہنچا رہا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ اے اللہ آپ شفا نصیب فرما دیجیے, جیسے کہ شیطان اس بیماری, یہ بیماری چلتی رہے گی تو شیطان مزید میری بیوی کو پھسلانے کی اور ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتی رہے گی. اب اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں دعا قبول فرمائی. لیکن آگے جانے سے قصے میں آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ تو بظاہر چھوٹی بات تھی, ہم بظاہر چھوٹی ایک جملہ کہنا ہے, یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ تو نے بس ایک جملہ کہنا ہے, ہم تو ایک جملہ کہہ دیں گے, بعد میں تھوڑی بہت استغفار کر لیں گے. میرے ذہن میں تو یہی کہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے, لیکن میں جملہ کہہ دوں گا تاکہ وہ اپنا علاج کرا دیں. لیکن یہ چھوٹی سی مصیبت دینی مصیبت تھی, اس کا تعلق دنیا سے نہیں تھا, دین سے تھا. تو ایوب علیہ السلام پر اب تک دنیاوی مصیبتیں بہت زیادہ تھیں, مال چلا گیا دنیاوی مصیبت, اولاد چلی گئی دنیاوی مصیبت, صحت چلی گئی دنیاوی مصیبت, ان پر ان کو اتنا زیادہ کوئی خاص گھبراہٹ نہیں ہوئی. چھوٹی سی دینی مصیبت آئی اس پر بہت زیادہ گھبراہٹ ان کو ہوئی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اب آپ اس بیماری کو ہٹا لیجیے تاکہ میری بیوی شیطان سے محفوظ رہے. ہمارے لیے بھی قابل غور بات ہے کہ ہم پر بھی کبھی دینی مصیبت آتی ہے, کوئی عمل ہم سے چھوٹ جاتا ہے, کوئی ہم دینی اعتبار سے سستی ہو جاتے ہیں, تو کیا ہمیں فکر ہوتی ہے؟ دنیاوی مصیبت پر تو ہم سب کو فکر ہوتی ہے, جاب چلا گیا, اوہ کیسے چلائیں گے, جلدی سے جاب ڈھونڈو. لیکن دینی مصیبت آئی, دیکھا کہ میری دینی حالت بری ہوتی چلے, تو اس پر فکر ہوتی ہے. گزشتہ کل ہی جو وہ ایک ایسے بات ہو رہی تھی, تو یہ حدیث, اس حدیث کا ذکر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک نماز فوت ہو جائے, جس کی ایک نماز چلی جائے, اور چلی جائے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل قضا ہی نہ کر لے, نہیں, وقت میں نہ پڑ پا سکے, تو اس کی کیا حالت ہے؟ اس دینی مصیبت کو اگر کوئی دنیاوی مصیبت سے کمپیئر کرنا ہے تو کون سی دنیاوی مصیبت سے کمپیئر کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکأنما وتر اہلہ ومالہ, یوں سمجھ لو کہ ایک ساتھ اچانک اس کا سارا مال اور اس کی پوری فیملی چلی گئی. یہ ایک نماز جو دینی مصیبت ہے, اس اگر دنیاوی مصیبت سے کمپیئر کرنا ہے تو اس دنیاوی مصیبت سے کمپیئر کرو. تو اس دنیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھے, عافیت میں رکھے, لیکن اس دنیاوی مصیبت کسی پر آتی تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے, اور اس دینی مصیبت کسی پر آتی ہے کہ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو پوچھے کہ کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو خیر یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے. اب آگے مختصر واقعہ پورا کر لیتے. تو ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور شفا نصیب کرنا تھا, لیکن ایک معجزہ, ایک میراکیولس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ارکد برجلک, آپ اپنی ایڑی لگا دیجئے زمین میں, یعنی یہاں تھوڑا ایڑی لگا دیجئے, یہاں جو مٹی ہے, اور ایڑی لگا دیجئے, کیا نکلے گا؟ ایک چشمہ نکلے گا. تو ایسا کیا ہے, انہوں نے ایک چشمہ نکلا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہذا مغتسل, یہ آپ کے لیے غسل کے لیے, یعنی اس میں ایسے غسل کیجئے, بارد ٹھنڈا ہے, ہو سکتا ہے گرم ملک میں ہوں گے, یہاں تو ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا تو مشکل ہوتا ہے, گرم ملک میں اس میں سے کبھی سکون ملتا ہے, تو گرم موسم ہوا ہوگا تو ٹھنڈا پانی ہے, اور وہ شراب اور پینے کے لیے, مطلب یہ کہ اس میں غسل کیجیے اور اس کا پانی پی لی. تو انہوں نے یہ دو کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو پوری شفا نصیب کی. وہبنا لہ اہلہ, اور ہم نے ان کو ان کے خاندان عطا کی. اس کا کیا مطلب؟ تو مفسر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو حادثے میں سب اولاد کا انتقال ہو گیا وہ اصل میں ان کے تقدیر میں لکھی ہوئی موت کا وقت نہیں تھا, ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی موت بعد میں ہونے والی تھی, لیکن یہ امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے لیے ایسا کیا, صرف امتحان کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت نصیب کی تو ان سب اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کیا. وَهَمْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور جتنی اولاد تھی اس سے اتنی زیادہ بھی نصیب کی. اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تو صحت یاب ہو گئے تھے, بیوی ساتھ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے مزید اولاد اتنی ہی نصیب کی, سات بیٹے پہلے سے تھے, سات بیٹے مزید نصیب کیے. اور دوسری جگہوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خوب مال کی فراوانی نصیب کی. تو خیر ان کی حالت اچھی ہو گئی. اُلْقُدُ بِيَجِ خَذَا مُخْتَسَلٌ وَهَمْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب یہ سب کیوں کیا؟ ہماری طرف سے رحمت. اور دوسرا کیا؟ دوسرا یہ فائدہ ان کے لیے کیا, ان کو رحمت ہماری طرف سے ملی. اور دوسرا فائدہ ہم سب کے لیے قیامت تک, وہ کیا کہ ایک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے, اور عقل والوں سے مراد ہوشیار نہیں جو باہر ہوشیار سے, نہیں, عقل والوں سے مراد جو اپنے عقل سے سوچتا ہے اس پر کہ دیکھو اول تو اتنی زیادہ مصیبتیں آئی, تو اس سے مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مصیبت سے بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. مفسر نے لکھا ہے کہ ان سب واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی پر مصیبت آئی یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے. ورنہ ایوب علیہ السلام پر اتنی بڑی مصیبت آتی, نبی نہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کبھی مصیبت, جیسے ہم نے عرض کیا, کبھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ, اللہ تعالیٰ خوش ہے اور چاہتا ہے کہ میرا بندہ اور زیادہ قریب ہو جائے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی ایک بندہ بندے کے ہر ایک کا موت تو اپنے وقت پر لکھا ہوا ہے, تو ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ہے اور اس کا موت قریب میں ہونے والا ہے, چند سال یا چند مہینے, اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو تو میں جنت میں اس یہ درجہ دینا چاہتا ہوں, لیکن اس کے اعمال تو اتنے ہیں نہیں کہ وہاں پہنچ جائے, اور اس کے پاس تو کچھ ہی وقت باقی ہے, وہاں کیسے پہنچیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں کو کہ اس کو کوئی بڑی مصیبت میں ڈالو, اور بڑی مصیبت میں ڈالو ان سے, اور ان کو میں صبر کی توفیق دوں گا, اسے کہ یہ صبر کا عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکے گا. تو لوگ کبھی سوچ رہے کہ بیچارہ بڑی عمر میں پورا معذور ہو گیا, بیچارہ اچانک کینسر ہو گیا, اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کا پلاننگ اس کے پیچھے کہ اس کو وہاں تک پہنچانا ہے. تو یہ ایک نصیحت. دوسری نصیحت کیا کہ جو بھی حالت ہو صبر سے کام لیتے رہے. صبر سے مراد مصیبت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے میں بھی, نافرمانی سے بچنے میں بھی, جتنا بھی کروا لگے اور عمل کرنے میں بھی, یہ دوسرا فائدہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. اور تیسرا فائدہ ہمیں جو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حالات آتے ہیں. دنیا حالات کی جگہ ہے, اگر کسی پر حالات نہ آتے تو نبی پر نہ آتے, کسی پر حالات نہ آتے تو نبی پر نہ آتے. تو یہ قبول کر لینا ہے, اور حالات کے ذریعے ایسے اعمال کرنا ہے, ایسا صبر کرنا ہے کہ آخرت میں جائیں گے تو بالکل حالات نہیں ہوں گے, جنت میں ہی مزے کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صبر کی توفیق بھی نصیب فرمائے, عاجزی ہمبلنس کی توفیق بھی نصیب فرمائے, ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ان کے واقعہ کا ایک اور حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم عرض کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا گزر رہے تھے.